recordings are moving. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allatheena istafa ma ba'd. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna 'ilma. Tasheel Beheshti Zewar, is kitab ko humne shuru kar diya tha pichle hafte. تیسواں صفحہ ہے اس کے اندر جس میں اس کا فورورڈ یا اس کی پہلی عید کے نام سے اس کا پہلا ٹاپک ہے انٹروڈکشن اس کا. تو یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ پہلا پیراگراف اندر ہم نے پڑھ لیا تھا پورا. خیر یہ میں کوئی پڑھ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر. فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث سر چشمہ ہدایت اور منبع روحانیت ہے, جو ان سے چمٹا رہے گا اس کو گمراہی کی وادیوں سے چلنے والی شیطانی ہوائیں بھٹکا نہیں سکتی. قرآن و سنت کے احکام کا نچوڑ فقہ ہے. احکامات جو قرآن و سنت کے اندر ہوتے ہیں ان احکامات کو ہم فقہ کے ٹاپک میں ڈسکس کرتے ہیں. احکام حکم کی جمع ہے, یعنی کمانڈس, اوامر و نواہی جن کو کہتے ہیں, کرنے کا حکم اور نہ کرنے کا حکم. کوئی کام کرنے کا حکم اس کو امر کہتے ہیں اور کسی کام کو نہ کرنے کا حکم اس کو نہیں کہتے ہیں. تو یہ سارے احکام کہلاتے ہیں اور یہ احکام ہم علم فقہ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. علماء اسلام نے جب عوام الناس کی آسانی کے لیے کتاب و سنت سے اخذ کیے گئے احکام کو مرتب کیا, مرتب یعنی ترتیب دیا, لکھا, کمپائل کیا, ان کو موجود پہلے سے تھے, کوئی نئی چیز انہوں نے ایجاد نہیں کری, پہلے سے موجود تھے قرآن و حدیث کے اندر, یعنی قرآن و سنت میں یا قرآن و حدیث انٹرچینجبلی یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے اس کانٹیکسٹ میں. تو ان کو پھر فقہاء کرام نے مرتب کیا یعنی کمپائل کیا, تو علم فقہ وجود میں آیا. ٹھیک ہے, یعنی علم فقہ بطور سائنس, ایک الگ سائنس کے طور پر یا ایک الگ ٹاپک کے طور پر پھر یہ وجود میں آیا. لیکن یہ سائنس وجود میں آئی, اس سائنس کے جو کانٹینٹس تھے یہ وجود میں نہیں آئے, یہ پہلے سے موجود تھے. فقہ مسائل پانچ بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیے گئے ہیں, عقائد, اخلاق, عبادات, معاملات جن کا مطلب ہوتا ہے لین دین, انسانوں کے آپس میں لین دین, اور عقوبات جن کا مطلب ہوتا ہے جرم اور سزا. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن ہم نے کر لی تھی. علم فقہ کی تدوین کے پہلے دور میں علم فقہ کی تدوین کا جو پہلا دور تھا اس میں چونکہ وہ ان پانچ عنوانات پر مشتمل تھا اس لیے اسے الفقہ اکبر بھی کہا گیا. وہ ان پانچوں کو کور کرتا تھا. ٹھیک ہے, جو پہلے دور کے اندر. بعد میں دیکھا گیا کہ پہلے دو عنوانات اس قدر اہم ہیں کہ ان پر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیا پہلے دو جو عنوانات ہیں ان کی اہمیت کیا پہلے جو دور کے لوگ تھے ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کتنے اہم ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو جملہ ہے نا یہ تھوڑا سا مس لیڈنگ ہو سکتا ہے کسی کے لیے. ٹھیک ہے, کہ گویا کہ بعد کے لوگوں نے اہمیت کو زیادہ سمجھا, پہلے والے لوگ جو تھے وہ اہمیت کو نہیں سمجھ سکے, لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی جملے ہوتے ہیں وہ انسان لکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انسان اپنے ایک روانی میں لکھ دیتا ہے یا اس کے ذہن کے اندر کچھ اور مفہوم ہوتا ہے جس کو کہ وہ کاغذ کے اوپر لکھ دیتا ہے, لیکن اس مفہوم کے پڑھنے والے جو ہے نا اس جملے کے پڑھنے والے اس سے غلط مفہوم بھی لے سکتے ہیں جو کہ اس کے اصل میں نیت میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس کو اس جملے کو سمجھنا ہوگا کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے دور کے لوگ جو ہے وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے, بلکہ اصل اس کا یعنی مفہوم یہ اس طرح سے سمجھا جائے گا کہ پہلے دور کے اندر جو لوگ ہوتے تھے نا مسلمان جو ہوتے تھے تو ان کا جو معاشرہ تھا وہ بہت لمیٹڈ تھا, وہ بہت کم افراد پر مشتمل تھا اور کم مقامات پر مشتمل تھا, یعنی مدینہ منورہ یا مدینہ منورہ سے زیادہ ایکسپینڈ ہو کر کے وہ ملک حجاز کو کور کر لیا تھا اس نے. ٹھیک ہے, اور پھر اگر اور بھی آگے چلے جائیں پہلے دور کے اندر شامل کرنے تو وہ حجاز سے ایکسپینڈ ہو کر کے پھر جزیرۃ العرب کو اس نے کور کر لیا تھا, اور جزیرۃ العرب سے بھی تھوڑا آگے چلے جائیں گے پہلے دور کے اندر تو ملک شام کو کور کر لیا تھا, عراق کے کچھ حصوں کو کور کر لیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جو ایکسپینشن ہوئی ہے نا وہ ایکسپینشن مسلمانوں کے اندر اتنی زیادہ ہوئی مسلمانوں کی یا مسلمان علاقوں کی کہ اس کے اندر پھر بہت سارے نئے لوگ داخل ہونا شروع ہوئے, اور یہ جو نئے لوگ تھے یہ عرب بھی نہیں تھے, یہ عجم تھے, اجمی تھے. عراق کے لوگ یہ اجمی تھے، عراق عرب نہیں تھا پہلے، شام تو چلو پھر بھی عرب کا کچھ حصہ، یعنی شام کا کچھ حصہ عرب کا حصہ تھا، لیکن عراق کا تو وہ تو اجم ہے عراق، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مصر، مصر بھی اجم ہے، رائٹ، اب عرب ہے نا، پہلے عرب کوئی تھوڑی تھا، پہلے تو اجم تھا. تو اجمی لوگ بڑی تعداد میں داخل ہونا شروع ہوئے اور اسلام جو ہے وہ پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ یورپ تک پہنچ گیا. یہ جو نئے لوگ داخل ہوئے نا، تو ان کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ جو سائنسز تھیں جن کو عقائد، اخلاق، عبادات، معاملات، عقوبات کہتے ہیں، ان کے اندر پھر بہت سارے نئے نئے تفصیلات کھلی، کیونکہ حالات و واقعات کے اعتبار سے اور لوگوں کے اپنی ریکوائرمنٹس کے اعتبار سے جو ہے نا، وہ پھر نئی نئی باتیں آتی ہیں. ان نئی نئی باتوں کے آنے کی وجہ سے نا، ہر ہر ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہونا شروع ہو گیا، بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا. تو پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو گیا کہ عقائد کا ٹاپک جو ہے وہ پہلے بہت لمیٹڈ الفاظ میں کور ہو جاتا تھا، اب جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے بہت زیادہ یعنی تفصیل کی ضرورت پڑی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب اتنی تفصیل ہو گئی، تو پھر آپ جانتے ہیں نا کہ جب کوئی ایک ٹاپک ڈیولپ ہو کر زیادہ تفصیل ہو جائے، تو پھر ہم اس کے لیے ایک نیا سبجیکٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہم ایک بطور الگ سبجیکٹ ہی پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ان سبجیکٹس کو پھر الگ الگ پڑھانا شروع کیا گیا، عقائد کو الگ پڑھانا شروع کیا گیا، اخلاق کو الگ سکھانا شروع کیا گیا، اور عبادات، معاملات اور رکوبات کو الگ سکھانا شروع کیا گیا. اور یہ تفصیل کی وجہ سے تھا، یہ اہمیت کی وجہ سے نہیں تھا کہ اہمیت نعوذ باللہ پہلے نہیں لوگوں کو تھی، صحابہ کرام کو ان کی اہمیت نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تفصیل کی وجہ سے ایسا ہوا اصل میں. تو اس جملے کو اس طرح سے سمجھا جائے گا کہ تفصیل جب مزید کھلی نا، تو پھر مستقل علم کی حیثیت اختیار کر لی. حسن صاحب پوچھنا ہے کہ اجمی کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے. اجمی کی پراپر ڈیفینیشن یہ ہے کہ گونگا، ٹھیک ہے. اجمی کہتے ہیں گونگے کو. گونگا کیا کون ہوتا ہے؟ گونگا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مطمع نظر کو بیان نہیں کر سکتا، اس کے ذہن کے اندر کوئی آئیڈیا آیا، ٹھیک ہے، یا اس کو کوئی خیال آیا. اب وہ گونگا ہے نا، تو وہ گونگا آدمی جو ہے وہ اپنے خیال کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا، اگلے بندے کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے ذہن میں کیا خیال آیا. تو گونگے کو کہتے ہیں اجمی، یا اجمی کو، اجمی جو ہے وہ گونگے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ جتنے لوگ عربی نہیں تھے ان کو عرب لوگ گونگا کہتے تھے. کیوں کہتے تھے گونگا؟ اس لیے کہ ان کو اپنی زبان عربی کے اوپر اتنا ناز تھا، بلکہ ناز بھی ان کو کوئی غلط نہیں تھا، وہ واقعی ناز کرنے کے مستحق بھی تھے، کیونکہ عربی زبان اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ اس کے اندر انسان اپنے مطمع نظر کو اتنی خوبی کے ساتھ بیان کر سکتا ہے کہ کسی دوسری زبان میں اتنی خوبی سے بیان نہیں کر سکتا. تو عربوں کے پاس یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جو ہے نا، وہ ان کو مقام حاصل تھا اپنی زبان کی وجہ سے. تو اس مقام کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کو، یعنی نان عربس کو، وہ اجمی کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو گونگے ہیں، ان کے پاس تو ایسی زبان ہے ہی نہیں جس کے اندر یہ اپنے مطمع نظر کو نا بالکل ایکوریٹلی ڈیفائن کر سکے. تو اس وجہ سے نان عربس کو وہ اجمی کہتے تھے، غیر عربوں کو. تو وہ لوگ ہیں جو کہ جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اجمی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے جیسے عربی زبان دنیا کے اندر پھیلی مسلمانوں کے پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ، تو جس جس علاقے کے لوگوں نے عربی زبان کو ایڈاپٹ کر لیا نا کمپلیٹلی، اور انہوں نے اپنی زبان کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے، اپنی زبان کو انہوں نے ترک کر دیا یا تقریباً ترک کر دیا، بالکل ترک نہ بھی کیا نا تو تقریباً اگر ترک کر دیا نا، اور عربی کو انہوں نے اپنے تمام معاملات کے لیے ایڈاپٹ کر لیا، اب وہ لوگ بھی عرب کہلانا شروع ہو گئے، حالانکہ وہ اوریجنلی عرب نہیں تھے، وہ پیدائشی عرب نہیں تھے، یا ان کی نسلیں عرب نہیں تھیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح تو مثال کے طور پر مصر کے اندر، مصر کے اندر بہت سارے عرب گئے، صحابہ کرام گئے اور تابعین گئے، ٹھیک ہے، لیکن مصر پورا کا پورا عرب نہیں تھا، وہاں پہ تو اجمی لوگ رہتے تھے، قطبی لوگ رہتے تھے، یا بنی اسرائیل کے جو اولادیں تھیں ان میں سے کچھ لوگ رہتے تھے، وہ لوگ نان عربس تھے. لیکن صحابہ کرام کے جانے کے بعد مصریوں نے عربی زبان کو اپنے تمام معاملات کے لیے اڈاپٹ کر لیا، اور ان کی جو اصل زبانیں تھیں ان کو یا تو ترک کر دیا یا تقریباً جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا. اب پورا کا پورا مصر عرب ورلڈ بن گیا، رائٹ. اب ہم مصر کو ایک عرب کنٹری جانتے ہیں، حالانکہ وہ اوریجنلی تو عرب نہیں تھا. اسی طرح سے اس کے مصر کے پیچھے جتنے ملک ہیں، الجزائر ہے، الجیریا ہے، یہ کوئی بھی عرب نہیں تھا پہلے، بربر رہتے تھے یہاں پر، بربری زبان، لیکن پھر نیچے چلے گئے، عربی زبان غالب آ گئی، تب وہ بھی عرب ملک بن گئے. فارس کے اندر ایسا نہیں ہوا. فارس کے اندر جو تھے نا دہلی جس کو ہم ایران کہتے ہیں یا اس طرف کا جو فردر ایسٹ آپ چلے جائیں تو وہاں پر انہوں نے عربی زبان کو سیکھا تو صحیح لیکن عربی زبان کو اتنا غالب نہیں کیا کہ ان کی جو اصل فارسی زبان تھی وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس وجہ سے وہ لوگ عرب نہیں بن سکے حالانکہ وہ لوگ سارے کے سارے جو مسلمان ہوئے وہ عربی زبان سیکھتے تھے عربی زبان بولتے بھی تھے لیکن عربی زبان غالب نہیں آئی ان کے معاشرے کے اندر تو وہ فارسی ہی رہے اسی طرح ترکی بھی ایسے ہی رہے ترکیوں نے بھی عربی کو سیکھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے عربی زبان کو غالب کر لیا تو ترک جو ہے نا وہ پھر ایک الگ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن رہی ابھی تک اسی طرح ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہوا اور جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہوا سودانی بھی کیا پہلے اجمی تھے سودانی بھی کیونکہ ان کے یہاں بھی عربی زبان کو انہوں نے غالب کر لیا جی سارے کے سارے عربی تھے سارے کے سارے اجمی تھے عرب جو ہے وہ صرف جزیرۃ العرب کے اندر جس کو کہ آج ہم یعنی عربین پینسولا کہتے ہیں نا صرف یہ عرب تھا بس اس کے علاوہ کچھ بھی عرب نہیں تھا بہرحال اب فقہ میں آخری تین عنوانات بچ گئے سوری یہ کیا تھا علم الفقہ الاکبر تک پڑھا تھا نا بعد میں دیکھا گیا کہ پہلے دو عنوانات اس قدر اہم کہ ان پر مستقل کام کرنے کی ضرورت ہے چنانچہ ان دونوں شاخوں نے ترقی پا کر علم مستقل علم کی حیثیت اختیار کر لی عقائد سے متعلقہ مسائل علم الکلام کے نام سے اور اخلاق کی تربیت سے متعلق احکام علم تصوف کی شکل میں مدون ہو گئے کمپائل ہو گئے ٹھیک ہے یا اس کمپائل ہو کر کے پھر ان کی پریکٹس شروع ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ اخلاق سے متعلق علم ہے جس کو علم تصوف کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کا نام اور بتیاں دیکھنے کا نام اور اس قسم کی جو رنگ دیکھنے کا نام یہ علم تصوف نہیں ہے جس کو آج لوگوں نے سمجھ لیا اس طریقے سے اس کا تعلق علم اخلاق کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور یہ اخلاق جو ہوتے ہیں یہ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ہمارا کیا اخلاق رہنے چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے کیا اخلاق ہونے چاہیے اور اپنے جیسے دوسرے بندوں کے ساتھ ہمارے کیا اخلاق ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں ہم علم تصوف کے اندر سیکھتے ہیں اب فقہ کے اندر آخری تین عنوانات بچ گئے ان تینوں میں سے ہر ایک کی پانچ پانچ قسمیں ہیں گویا کہ ذیلی عنوانات 15 ہو گئے جس پر آج تک علم فقہ کی بنیاد کی حیثیت سے تحقیقی کام ہوتا چلا آیا ہے زمانے کی تبدیلی اور سماج کے بدلنے سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کی تلاش کا کام جاری و ساری ہے اور فقہ امت اپنی تحقیقی کاوشوں کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی کے ساتھ اس عظیم ذخیرے میں مسلسل اضافہ کر رہی ہیں تو یہ کام جاری ہے اس کام کو روک نہیں دیا گیا کچھ لوگوں نے جو افواہ اڑائی ہوئی ہے کہ اجتہاد کا راستہ بند ہو گیا ہے تو یہ بالکل غلط افواہ اجتہاد کا راستہ بند نہیں ہوا کہ البتہ جن معاملات کے اندر فقہا کا اجتہاد ہو چکا جو کہ جن کے اندر اب کوئی تجدیدی بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے اب ان کے اندر ری انوینٹنگ دا ویل کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ جو ایک ویل انوینٹ ہو چکا نا اب اس ویل کو دوبارہ سے انوینٹ کر رہے ہو بھائی ویل تو ویل ہوتا ہے گھومنے والی چیز ہوتی ہے اس چیز کو آپ دوبارہ ری انوینٹ نہیں کرتے ہاں دوسری جو آپ ضروریات پڑتی ہیں زمانے کے اعتبار سے تو ان ضروریات کے تحت جو ہے وہ اجتہاد کیا جاتا ہے اور فقہا کرام آج بھی موجود ہیں وہ اجتہاد کر رہے ہیں جو جدید مسائل کہلاتے ہیں کنٹمپرری مسائل کہلاتے ہیں اچھے وقتوں میں یہ روایت ہوتی تھی کہ ہر پڑھا لکھا مسلمان قدوری کنز تک پڑھا ہوا ہوتا تھا قدوری کنز کیا چیز ہے قدوری ایک بہت اہم فقہ کی کتاب ہے عربی زبان میں لکھی گئی اور بہت شروع کے ادوار کے اندر غالباً یہ تابعین کے دور سے قریب جو ہے یہ صحیح اس کو کہتے ہیں مختصر القدوری اس کتاب کا نام ہے یہ ہمارے مدارس کے اندر تیسرے ہی سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے مردوں کو تیسرے سال میں پڑھائی جاتی ہے تو یہ ایک کتاب ہے فقہ کی ٹھیک ہے اور بہت تفصیلی کتاب اچھی خاصی اس کے اندر فقہ آ جاتی ہے اور پھر اسی کتاب کے بعد جو چوتھے سال کے اندر مدارس سے پڑھائی جاتی ہے وہ کہلاتی ہے کنز الدقائق اس کا نام ہے پورا نام کیا ہے کنز الدقائق دقیق کہتے ہیں نا گاڑھی چیز کو دقائق کا مطلب گاڑھی چیزیں اور کنز کہتے ہیں خزانے کو تو بہت گاڑھی باتوں کے خزانہ یہ اس کتاب کا نام ہے اور یہ چوتھے سال کے اندر پڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آج تو صرف جو مدرسے کے اندر عالم بننے کے لیے جاتے ہیں نا صرف وہی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اچھے دور سے مراد ان کی کیا ہے کہ جب مسلمان معاشرہ ہوتا تھا مسلمان جو ہیں وہ غالب ہوتے تھے تو اس زمانے میں وہی مسلمان حکومت ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس زمانے میں ہر پڑھا لکھا مسلمان ان دو کتابوں کو پڑھتا تھا ٹھیک ہے یعنی اچھی خاصی فقہ ہر مسلمان پڑھتا تھا لہذا فرائض و سنن یعنی فریض جو فرض باتیں ہیں اور سنت باتیں اور حلال و حرام کی اسے اچھی طرح تمیز ہو جاتی تھی, کیونکہ جب یہ کتابیں پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ کو اتنی اچھی تمیز ہو جاتی ہے حلال حرام کی اور فقہ کی کہ وہ آپ کی زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مگر مغلیہ سلطنت کے زوال اور انگریزی استعمار کے بدصغیر پر قبضے کے ساتھ ہی یہ شاندار تاریخی روایت ختم ہو گئی. تو یہاں پر یہ جو بات کر رہے تھے یہ آخری دور کی مغلیہ سلطنت کے دور تک کی بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے یعنی جب وہ ختم نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک یہ جو ہمارا تعلیمی نظام تھا اس تعلیمی نظام میں فقہ ہر مسلمان کو پڑھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے, پھر جب یہ زوال شروع ہوا اس کے بعد پھر انگریزوں کا غلبہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ چیز ختم کر دی گئی, کیونکہ پھر انہوں نے جو آ کر کے صرف پولیٹیکلی ہمیں کنٹرول نہیں کیا بلکہ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ اب ان کو اپنے غلامی کے اندر کنٹینیو کیسے کرنا ہے, یعنی ان کو ایسے بنانا ہے کہ یہ پھر ہمیں کبھی بھی یہاں سے نکال نہ سکیں اور ہمارے غلام بن کر کے رہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے بہت ریسرچ کری, بہت انہوں نے دیکھا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ ان کو یہ سمجھ میں آئی انگریزوں کو کہ ان کا جو تعلیمی نظام ہے نا یہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ علم کی وجہ سے یہ لوگ غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے, اگرچہ کہ فزیکل فورس جو ہے نا ان کے پاس ختم ہو گئی ہے لیکن ان کا ذہن جو ہے وہ اتنا آزاد خیال ہے کہ یہ ہمارے غلام بن نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, گڑبڑ کرتے رہتے ہیں, ہر وقت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بغاوت کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا کہ ہم ان کے تعلیمی نظام کو تبدیل کریں. ٹھیک ہے, اور ان کے جو علم پڑھانے والے ادارے ہیں ان اداروں کو ختم کریں اور ان پڑھانے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو ختم کریں. ٹھیک ہے, اور ہم ایک آلٹرنیٹ نظام لے کر کے آئیں, ایک متبادل نظام لے کر کے آئیں اور اس نظام کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کریں تاکہ یہ ذہنی طور پہ ہمارے غلام بن جائے. جب یہ ذہنی طور پہ غلام بن جائیں گے تو پھر یہ بغاوت نہیں کریں گے ہمارے خلاف. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ تعلیمی نظام ختم ہو گیا اور ایک نئے تعلیمی نظام نے اس کی جگہ لے لی, جس سے کہ تقریباً میرے خیال میں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں وہ سارے کے سارے اس نئے تعلیمی نظام ہی کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی ہوئی ہوئی ہے, ہم سب کی انکلوڈنگ مائی سیلف. ٹھیک ہے, ہم انگریزی بولتے ہیں, دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم انگریزی میں ہی دین کو سمجھاتے ہیں, حالانکہ ہیں پاکستانی یا انڈین اور ہماری زبانیں مختلف ہیں, انگریزی ہماری زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن انگریزی کو ہم ایسے بولتے ہیں کہ جیسے کہ ہماری ماں اور نانی کی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے. خیر, انگریز وائسرائے اور افسران کی شکل میں آئے ہوئے یہودیوں نے ہندوستان بھر کے اسکولوں کے لیے ایسا نصاب تعلیم وضع کیا جس کی روح سے مذہب کو معیشت و تجارت اور سیاست و عدالت میں کوئی عمل دخل نہ رہے. یعنی مذہب سے مراد دین جو ہے وہ ہماری معیشت جس کو اکنامکس کہتے ہیں انگریزی کے اندر, اور تجارت, ٹھیک ہے, ٹریڈ, فائنانس اور پالیٹکس کے اندر, اور جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے اس کے اندر کوئی عمل دخل نہ رہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ چنانچہ آپ پہلی جماعت کی اسلامیات سے لے کر ایم اے تک کی کتابیں کھنگال ڈالیے, آپ کو عبادات کے علاوہ فقہ کی دو اہم شاخوں یعنی معاملات کے اندر تفصیل سے انہوں نے پھر لکھا بیع و شراء, بیع کہتے ہیں بیچنے کو, شراء کہتے ہیں خریدنے کو, مشارکہ و مضاربہ. ٹھیک ہے, آج کل اسلامک فائنانس کے جو لوگ ہیں ماشاء اللہ وہ زیادہ اچھی طریقے سے ان ٹرمز کو سمجھا سکتے ہیں, مرابحہ و اجارہ وغیرہ, میز, نکاح و طلاق, وصیت اور وراثت وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معاملات کے اندر آ جاتی ہیں, اور عقوبات یعنی حدود و قصاص, حد کیا ہوتی ہے, قصاص کیا چیز ہوتی ہے, دیات اور تعزیرات کا ایک لفظ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, آپ پہلی جماعت کی اسلامیات کی کتاب اٹھائیں, پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, انڈیا کے اندر تو ظاہر اسلامیات ہوتی نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر تو اسلامیات ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے نا, تو اس کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں اور ایم اے تک چلے جائیں, اس کے اندر آپ کو کوئی تفصیلات نہیں ملیں گی. بھائی کیوں نہیں ملیں گی, کوئی وجہ ہے نا اس کی کہ نہیں ملیں گی, تو ایک لفظ بھی نہیں ملے گا. یہ غیر شعوری طور پر اس بات کو تسلیم کر لینے کے مترادف ہے کہ مذہب کو یعنی ہمارے دین کو ہماری تجارت, معیشت, عدالت اور سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارے آئلی قوانین یعنی نکاح, طلاق, وراثت وغیرہ, دیوانی قوانین, لین دین کے تنازعات کا حل اور فوجداری قوانین جن کے اندر جرم و سزا سے متعلق تعزیری دفعات ہوتی ہیں, ان کی بنیاد قرآن و سنت اور اس سے ماخوذ احکام یعنی فقہ پر نہیں ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے, انڈیا کی بات نہیں ہو رہی, اس لیے کہ انڈیا از اے سیکولر کنٹری, وہ ریلیجیس کنٹری ہے ہی نہیں. انڈیا کے اندر تو دوسرا ہی معاملہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر تو بلکہ ایکچولی یہ چیزیں ہیں, کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کو بطور اقلیت جو ہے وہ رائٹس ملے ہیں سیکولر کنٹری کے ہونے کے تحت, ٹھیک ہے, تو بطور اقلیت کے رائٹس ملے, اور اسی کو انہوں نے وہ مسلم پرسنل لا کے نام سے, تو وہاں پر مسلم پرسنل لا کے اندر یہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں کسی حد تک, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان جو کہ ایک سو کون مسلمان ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ملتی, تو اس پہ سوچنے کی بات ہے کیوں نہیں ملتی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ علم فقہ کے اوپر ان کی بنیاد نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر, بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے من گھڑت اصول ضوابط پر ہوں گی, ٹھیک ہے, یعنی ان کے پاس جو یہودیوں اور عیسائیوں کے جو لا ہے, ان کی جو لیگل سسٹم ہے, وہ لیگل سسٹم کوئی آسمانی کتابوں سے نہیں ہے, حالانکہ وہ ہے اہل کتاب ہے, رائٹ, یہودی اور عیسائی دونوں اہل کتاب ہیں, تو ان کی کتابیں جو ہے نا, ان کے اندر یہ لیگل سسٹمز ہیں. یہودیوں کی کتاب میں تو پھر بھی کچھ ہیں, کیونکہ یہود یہ تورات جو ہے وہ ایک لیجسلیشن کے طور پر آئی تھی, لیکن وہ لیجسلیشن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئی تھی, اور موسیٰ علیہ السلام کا دور اتنا پرانا دور ہے, اتنا عرصہ ہو گیا اس کو گزرے ہوئے, کہ اب وہ لیجسلیشن جو ہے نا, اتنا وقت گزارنے کے بعد انسانوں کے معاشرے کے اندر وہ اپلیکیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نازل کیا تھا تورات کے اندر, تو وہ نازل بھی جو ہے وہ ایک سرٹن پیریڈ کے لیے کیا تھا, وہ تا قیامت کے لیے نازل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ نے نازل ہی تا قیامت کے لیے ان لیجسلیشن کو نہیں کیا تھا, تو وہ کیسے چل سکتی ہیں, تا قیامت چل ہی نہیں سکتی, ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ قیامت تک انسانوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں. لیکن انجیل جو آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر, انجیل کے اندر تو لیگل سسٹم تھے ہی نہیں بالکل, اس لیے کہ انجیل جو ہے بیسیکلی تورات کو کنٹینیو کرنے کے لیے آئی تھی, تورات ہی کے لیگل سسٹمز عیسائیوں کے اوپر بھی اپلائی ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو انجیل کے اندر تو چند حکمت کی باتیں تھیں, چند نصیحت والی باتیں تھیں, آخرت کا کی فکر, اللہ تعالیٰ کی محبت, یہ ساری باتیں تھیں انجیل کے اندر. تو انجیل تو سرے سے لیگل سسٹم سے ہے ہی بالکل خالی, ٹھیک ہے. تو اب جب یہ وقت گزر گیا, عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے اس دنیا سے, چلے گئے, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری ایک کمپریہنسو لیگل سسٹم لے کر کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیگل سسٹم کو تا قیامت کے لیے نازل فرمایا, اس کو ایکسیپٹ کرنے سے یہودیوں اور عیسائیوں نے انکار کر دیا, ٹھیک ہے. اب انہوں نے جب انکار کر دیا, تو اب ان کے پاس اپنے معاشرے کے نظام چلانے کے لیے کون سا لیگل سسٹم رہ گیا, کوئی لیگل سسٹم تھا ہی نہیں, اس لیے کہ ان کا لیگل سسٹم واز آبسولیٹ, پرانا تھا. تو وہ تو ان کے یعنی جو ساتویں صدی عیسوی تھی, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت نے ریپلیس کر دینا تھا تورات کی شریعت کو, ٹھیک ہے. تو جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا, اب ان کے پاس کچھ بھی سسٹم نہیں تھا, کوئی لیگل سسٹم نہیں تھا. تو ان کا پورا معاشرہ جو ہے نا, وہ تقریباً 700 سال تک بغیر کسی بھی لیگل سسٹم کے چلتا رہا, اور وہ صرف ظلم اور بربریت کی بیسس پر وہ معاشرہ چلتا رہا, صرف ظلم اور بربریت کی بیسس پر, ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پر ان کے بادشاہ ہوتے تھے, اور بادشاہوں کے اپنے ویمز کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہوتے تھے, ان کی اپنی سوچ کے مطابق, یا معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ جو زیادہ طاقتور ہوتا تھا تو وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا کام چلا لیتا تھا. تو اس 700 جو سال گزرے ہیں نا, جس میں کہ ان کی اپنی سسٹم ختم ہو گیا, اور مسلمانوں کے لائے ہوئے سسٹم کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سسٹم کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب جو ان کے 700 سال گزرے نا, اس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز ان کو کہتے ہیں, بیکاز اس ٹائم کے اندر وہ بغیر کسی لیگل سسٹم کے چل رہے تھے. 700 سال گزرنے کے بعد جب 20ویں صدی عیسوی شروع ہوئی نا, یا 19ویں صدی عیسوی کا تقریباً آخری کا دور, جس کے اندر کہ انہوں نے اپنے آپ کو منظم کیا, اور اس کے نتیجے میں وہ دنیا کے اندر غالب بھی آئے, اور انہوں نے پھر اپنے معاشروں کے اندر ایک انڈسٹریلائزیشن کا سسٹم بھی شروع کیا, پورا پروسیس شروع کیا, پڑھنے لکھنے کا پروسیس شروع کیا, انہوں نے دوسرے قوموں کے جو علم کے ذخیرے تھے ان کو اپنی لینگویجز کے اندر ٹرانسلیٹ کیا, ٹھیک ہے, گریک کے اندر ٹرانسلیٹ کیا, عربی کے تمام علمی خزانے کو گریک میں ٹرانسلیٹ کیا, فرینچ میں ٹرانسلیٹ کیا, انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا, اور پھر ان کے ذریعے سے انہوں نے باتوں کو سمجھنا شروع کیا کہ بھائی ایک معاشرہ جو ہے وہ کیسے چلنا چاہیے, ایک صحیح اچھا معاشرہ کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے سے نا انہوں نے پھر اپنی بہت زیادہ علم بڑھانا شروع کیا, اور پھر انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر لیگل سسٹمز ڈیولپ کرنے شروع کیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو لیگل سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیے نا, اس لیگل سسٹم کے اندر کچھ چیزیں تو انہوں نے مسلمانوں سے لی, اور زیادہ تر چیزیں نا انہوں نے پھر اپنے من گھڑت, جس کو انہوں نے لفظ استعمال کیا نا, وہ من گھڑت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لاجک کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ طریقوں سے اپنے کیسز کو ریزالو کرنا شروع کیا. جو ان کے معاشرے کے اندر ایشوز آتے تھے, کیسز آتے تھے, ان کو ریزالو کرنا شروع کیا, اور جیسے جیسے وہ ریزالو ہوتے تھے نا, سو کال ان کے طریقے میں ریزالو ہوتے تھے, تو وہ اس کیس کو نا پھر اپنی بکس کے اندر لکھ لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, کہ بھئی یہ کیس آیا تھا, اس کیس کے اندر فلانے شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا, تو اس کو جو ہے نا ہماری جیوری نے یا جج صاحب نے ایسے ریزالو کیا, یہ اس کا فیصلہ کیا, تو جو بھی فیصلہ ہوتا تھا نا وہ اس کو لکھ لیتے تھے. اس طرح سے ان کی جو لیگالٹی, یعنی ان کی جو لا ہے نا, ان کا قانون, وہ اس طریقے سے ڈیویلپ ہونا شروع کیا. اس کو پرسنل لا بھی کہتے ہیں, اس کو انگلش لا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جس طریقے سے معاملات سالو ہوتے گئے ان کی عدالتوں کے اندر, ان کو انہیں ریکارڈ کرنا شروع کر دیا, اور وہ سارے ریکارڈنگز جو تھی نا وہ ان کی لا بن گئی. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک پورا لیگل سسٹم ڈیولپ ہو گیا. یہ لیگل سسٹم وہ لیگل سسٹم ہے جو کہ یورپ کے اندر رائج ہے, جو کہ امریکہ کے اندر رائج ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے کوئی وحی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی اس کے اندر ڈائریکشنز نہیں ہے. اس کے اندر بس کوئی چیز ادھر سے لے رہی, کوئی چیز ادھر سے لے رہی, کوئی چیز جو ہے وہ اپنے سمجھ سے اس کے اندر داخل کر دی. تو اس طریقے سے یہ ایک پورا کا پورا لیگل سسٹم بن گیا. ٹھیک ہے, اب ہم نے مسلمانوں نے, حالانکہ ہمارے پاس لیگل سسٹم پورا کا پورا موجود تھا, اور ایسا نہیں تھا جو کہ خالی کتابوں میں موجود ہو, بلکہ ایسا تھا جو کہ معاشرے کے اندر امپلیمنٹ بھی ہو رہا تھا, اور اس کے امپلیمنٹیشن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ انتہائی پرسکون معاشرہ ہوتا تھا, اور اس کے اندر کئی بادشاہ کچھ لوگ جو ہوتے تھے نا, وہ تو ظلم کرتے تھے, لیکن وہ ظلم جو ہے وہ ایک الگ لیول پہ ہو رہا ہوتا تھا. ان جنرل جو معاشرہ تھا نا, اس کے اندر انتہائی درجے کا سکون تھا, انتہائی درجے کا اس کے اندر امن و امان ہوتا تھا, لوگ آپس میں جو ہے وہ بہت اچھے سے رہتے تھے, اور غربت اور افلاس کا بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں, اور اس طرح کا جو ہے وہ بیماریاں ہیں اور یہ ہیں, جس طرح کے آج کل جو ہے وہ اذیت ناک زندگیاں گزار رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں معاملہ ہوتا تھا مسلمانوں کے دور کے اندر. تو وہ جو لیگل سسٹم تھا وہ ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ لیگل سسٹم تھا, 700 سال تک ہم اس کو استعمال کرتے رہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو پورا کا پورا اٹھا کر کے گاربیج کر دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم نے اس من گھڑت لیگل سسٹم کو اٹھا کر کے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. تو آج ہمارے ملک کے اندر وہی چل رہا ہے, اور دوسرے جو ہمارے کے ان کے اندر بھی تقریباً وہی چل رہا ہے. تو یہ مطلب ہوا اس لفظ من گھڑت, من لفظ بھی ایسا ہے کہ پڑھا بھی نہیں جاتا, من گھڑت, رٹ, رت, whatever, اصولوں کا جواب پر ہوگی. چنانچہ اس نظام تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول اور کالج کے طلباء کو چند صورتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند باتیں, جن میں نہ جہاد کا تذکرہ ہے, نہ نیکی کے نفاذ کا, اور نہ برائی کے خاتمے کی, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا جو کہ ہمارے بچوں کو اس اسلامیات کی کتاب کے ذریعے سے دیا جائے. تو اس یعنی چند سیرت کی باتیں معلوم چل جاتی ہیں, چند صورتیں جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ عملی زندگی میں دین اسلام ان سے کیا چاہتا ہے. چنانچہ جس طرح کٹر عیسائی ممالک میں بھی عیسائیت کو سیاست, عدالت اور معیشت سے دیس نکالا دیا جا چکا ہے, یعنی دین کو نا انہوں نے اپنے پورے سسٹم سے نکال دیا ہے, تو وہاں عیسائیت صرف چرچ تک اور چرچ اتوار کے دن کی سروس تک محدود ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے ابھی یہ جو ہوا ہے نا, تو یہ تو ان کی مجبوری تھی, کیونکہ ان کا دین جو ہے وہ کور ہی نہیں کرتا انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو, تو ان کی تو ایکچولی یہ مجبوری تھی. ٹھیک ہے, ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ دین اسلام کو قبول کرتے, جب وہ دین اسلام کو قبول کرتے نا تب ان کا دین جو ہے وہ ان کی زندگی پہ اپلائی بھی ہوتا, لیکن ان کا دین تو تھا ہی ناقص. ٹھیک ہے, وہ تو ختم ہو چکا تھا نا, عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے ساتھ ختم ہو چکا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ آ کر کے وہ سارا کا سارا سسٹم ایبروگیٹ ہو گیا, منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ آج ایکسپیکٹ کریں کہ عیسائیوں کو اپنی زندگی جو ہے وہ عیسائیت کے مطابق گزارنی چاہیے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ممکنات میں سے نہیں ہے, وہ عیسائیت میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں جن کے طور پر ایک انسانی معاشرہ چل سکے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر نا عیسائیت کو, یعنی ایک تو اس کے اندر نقص یہ تھا کہ انسانی معاشرے کے لیگل سسٹم عیسائیت کے تحت چل ہی نہیں سکتے, لیکن کم از کم ایک عقیدے کا کانسیپٹ تو تھا نا, ایک ذہن میں جو عقیدہ ہوتا ہے وہ عیسائیت جو ہے وہ فقط عقیدے تک محدود تھی. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اس عقیدے والے دین کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیا. ٹھیک ہے. تو اپنی زندگی میں نا ان کا یہ عقیدے والا کانسیپٹ, یعنی جس کے اندر حکمت کی باتیں یا آخرت کے فکر کی باتیں یا موت کے کا تذکرہ اور اچھائی اور نیکی, یہ ساری چیزیں نا انہوں نے دین سے بالکل انہوں نے ختم ہی کر دی, اور انہوں نے دین کو جو ہے فقط چرچ تک محدود کر دیا کہ بس سنڈے کے دن آئے گا, سنڈے کے دن جو ہے وہ ہم اٹھ کر کے چرچ چلے جائیں گے, چرچ میں جا کر کے ہم چند گانے گائیں گے, ٹھیک ہے, اور چند جو ہے وہ واعظ و نصیحت کی باتیں ہم پرانی سن لیں گے, اور دیٹس اٹ, اس کے علاوہ ہمارا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ عیسائیت کی ٹوٹل جو ہے وہ اس وقت سکوپ ہے. تو یہی معاملہ پھر یہی حشر مسلمان ممالک کا بھی ہوتا جا رہا ہے, یا بلکہ ہو چکا ہے, مزید کیا اس کے اندر کیا جائے گا. تو اب مثال دے رہے ہیں آگے کہ جب کوئی نوجوان یونیورسٹی سے فارغ ہو کر ملازمت شروع کرتا ہے تو اسے ملازمت کے شرعی قواعد یعنی احکام اجارہ معلوم ہونے چاہیے, مگر آپ صبح کسی سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور سوٹ بوٹ میں کسے ہوئے, ٹھیک ہے, یعنی سوٹ میں اور بوٹ میں جو کسے ہوئے ہوتے ہیں, ٹائٹ ہوتا ہے نا بہت, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, تو اس میں جو بندہ جب یعنی جب پہنتا ہے تو بےچارا اتنا کس جاتا ہے, اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ صحیح سے سارے یعنی ایکشنز بھی نہیں کر سکتا. تو اس میں کسے ہوئے تازہ شیو اور چمکتے سوٹ کیس کے ساتھ دفتر جانے والے کسی نوجوان سے پوچھیں کہ آجر و مستاجر کے تعلق کو اسلام کیسے سنوارتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو رینٹر ہوتا ہے اور جس جو رینٹی ہوتا ہے تو اس کے جو تعلق ہوتا ہے تو اس کو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرمز اگر آپ اس کے سامنے پوچھیں گے نا اس بندے سے, تو وہ آپ کو مجذوب سمجھ کر راستہ چھوڑنے کی درخواست کی گزارش کرے گا کہ پلیز آپ میرا راستہ چھوڑ دیجیے, میرا وقت برباد نہ کیجیے اس قسم کی باتیں مجھ سے پوچھ کر کے. یعنی اتنا ہم انفیمیلر ہو چکے ہیں ان چیزوں سے. آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو چھ چھ آٹھ آٹھ بچوں کے باپ ہوں گے, مگر یہ نہ بتا سکیں گے کہ نکاح کن چیزوں سے قائم ہوتا ہے اور کن باتوں سے ختم ہو جاتا ہے. ایسے معروف تاجروں اور بزنس مینوں کی بھی کمی نہیں, بلکہ دینداری میں معروف بہت سے حاجی صاحبان بھی ایسے ملیں گے جو تجارت کے جائز و ناجائز ہونے کے موٹے موٹے اصول بھی نہیں بتا سکیں گے, ٹھیک ہے. یعنی کہ بظاہر جو ہم دیندار ہوتے ہیں تو ہم دیندار ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ موٹے موٹے اصولوں سے ناواقف ہوتے ہیں اپنے دین کے, جو کہ ہمارے بزنس میں اپلائی ہوتے ہیں. سود اور جوا کیا چیز ہے, کن وجوہ سے سود سے سودا حرام ہو جاتا ہے, یعنی جو آپ خریدتے ہیں جو چیز, تو وہ اگر وہ حرام ہو جاتا ہے تو کن وجوہ سے وہ چیز حرام ہو سکتی ہے. تو مسجد کمیٹی کے صدر صاحب بھی ان سوالوں کا جواب نہیں جانتے. یہ سارا کمال لارڈ میکالے نامی اس یہودی دانشور کے ترتیب دیے ہوئے نصاب تعلیم کا ہے جس نے فارمی مسلمانوں کی کھیپ پیدا کر کے ایسی مقننہ عدلیہ اور انتظامیہ ہم پر مسلط کر دی ہے جن کے اندر کی اسلامی روح فنا ہو چکی ہے اور وہ سامراجی استعمار کی خدمت کے علاوہ کسی کام کے نہیں ہے. یعنی ذہنی طور پر نا ہم بالکل غلام ہو چکے ہیں, بالکل غلام ہو چکے ہیں, اگرچہ یہ ظاہری طور پر ہم آزاد ہیں, آزاد ملک کے اندر رہتے ہیں, آزاد سو کالڈ ہمیں بہت سارے رائٹس حاصل ہوتے ہیں, ایون نان مسلم ملکوں میں بھی بہت سارے رائٹس حاصل ہوتے ہیں, لیکن ذہنی طور پر ہم بالکل ہی غلام بنے ہوئے ہیں. اور یہ سارا کا سارا جو کرشمہ ہے یہ اس تعلیمی نظام کا ہی ہے, کیونکہ تعلیمی نظام کے ذریعے سے انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے. تو اس نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ انگریزی سلطنت کو چلانے والے بابو, انگریزی میں بیبون لنگور کو کہتے ہیں, اسی سے بابو بنایا گیا ہے. خیر یہ مولانا کا جو بھی ان کی ریسرچ ہوگی تو اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ بابو جو ہماری لینگویج میں استعمال ہوتا ہے نا گورے صاحب کے لیے یا گورے صاحب جیسے جو ہوتے ہیں ان کے لیے, تو وہ بابو بھی جو ہے وہ اس کی بھی اسی لفظ سے آیا ہے جو کہ بیبون ہے اس لفظ سے آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ انگریزی سلطنت کو چلانے والے بابو مہیا کیے, بلکہ نظام تعلیم کو مادیت پرستی پر استوار کر کے روحانیت کی بنیادوں پر تیشہ چلا دیا. یعنی جو اصل مقصد تھا ہمارے دین کا کہ ہمارا روحانی تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ رہے اور دین کے ساتھ رہے, تو اس کے اوپر گویا کہ تلوار چلا دی, اس کے اوپر تیشہ چلا دیا اور یہ تعلق ہمارا کٹ گیا, روحانی تعلق کٹ گیا. سامراج کی اس شیطانی الغار کے سامنے دینی مدارس آخری چٹان ہے جنہوں نے علوم قرآن و سنت کا چراغ روشن کر کے رکھا ہے, لیکن مدارس کی تنظیم و ترقی کی کوششوں کے ساتھ عوام الناس کو بھی بنیادی دینی علوم سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مساجد میں قرآن و حدیث کے دروس کے ساتھ طریقہ طہارت سے تقسیم میراث تک شریعت کے احکام آسان انداز میں سبقن سبقن پڑھا دیے جائیں,
مسلمانوں کو حلال و حرام کی پہچان کروائی جائے اور ان میں جائز ناجائز کی تفریق کا شعور پیدا کیا جائے. ایک زمانہ تھا کہ عام مسلمان ہوش سنبھالنے تک اسلامی احکام کی کئی مجموعے پڑھ لیتا تھا اور زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مسائل سے واقف ہوتا تھا. آج فقہی مسائل کی آسان تعبیر و تشریح پر مشتمل عوامی درسی نصاب مروجہ اسلوب میں تیار کرنے کی سخت ضرورت ہے, ورنہ اسلامیات کی پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھنے والے اور سیرت پر کتاب کی تصنیف کا اعزاز پانے والے بھی نہ سمجھ سکیں گے کہ موجودہ بینکنگ میں سود اور مروجہ انشورنس میں جوا کیوں ہے. یعنی انشورنس کا جو سسٹم عام رائج ہے اس کے اندر جوا یعنی کیوں وہ جوا ہے, تو بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ بینکنگ میں سود کیوں ہے اور انشورنس کے اندر جوا کیوں ہے. مشارکہ و مضاربہ کسے کہتے ہیں اور سلم اور استثناء ہماری بہت سی معاشرتی ضروریات کس طرح پورا کرتے ہیں. امید ہے کہ زیر نظر کتاب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہلی اینٹ ثابت ہوگی, یعنی صرف پہلی اینٹ, یعنی کہ اس کتاب کے اندر آپ کو ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی لیکن کم از کم عمارت کی تعمیر کے اندر سب سے پہلے پہلی اینٹ نہ رکھی جاتی ہے. جب پہلی اینٹ رکھ دی جاتی ہے تو پھر عمارت کی تعمیر اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اس میدان میں مزید معیاری اور اعلیٰ درجے کے مثالی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو یہ انہوں نے اپنے طور پر ایک اس کتاب کا انٹروڈکشن لکھا تھا. یہ کتاب مزید ہم بعد میں پڑھیں گے. اس کے پڑھنے سے پہلے جو ہے نا آج کی باقی کلاس کے اندر ہم اس کے جو فہرست عنوانات ہے, عنوانات کی فہرست, اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا ٹاپکس کورڈ ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم ان ٹاپکس کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس سے. تو فہرست عنوانات کو آپ کھول لیجئے, پیج نمبر 6 کے اوپر ہے. تو صفحہ نمبر 6 فہرست عنوانات, ان میں آپ دیکھیں کہ پہلی تو آج ہم نے پڑھ لی ہے, پھر اس کے بعد مقدمہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے, مختصر ہے. کام کا تعارف یہ بھی مختصر سی ہے کہ انہوں نے عبارت لکھی ہے تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس کتاب کی جو اصل یعنی اس کا جو اصل شکل تھی بہشتی زیور, فقط بہشتی زیور جس کا نام تھا, تو اس کے جو مصنف تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حالات زندگی سے بھی تھوڑا بہت واقفیت ہو جائے. جیسے ہم نے مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی معرف القرآن کے پڑھنے سے پہلے دیکھے تھے. تو اس کے بعد پھر جو اس کے چیپٹرز ہیں, اس کے جو ابواب ہیں, ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے. سب سے پہلے ہے کتاب الایمان والعقائد. ٹھیک ہے, جس اندازہ کرنے کے لیے صرف ذرا ہم بس ایک نظر کوئی اس کے اوپر ڈالیں کہ عقیدوں کے بیان کے اندر کیا کیا باتیں ہیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو دیکھیں اس کے اندر کائنات سے متعلق ہمارا عقیدہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں, تقدیر کے متعلق. تقدیر ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں یا حتیٰ کہ یعنی شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. تو تقدیر کے متعلق بھی اس کے اندر موجود ہے, بندے کے اختیار سے متعلق, شریعت کے احکام سے متعلق. ٹھیک ہے, پھر اس میں دیکھیں آگے بدعت سے متعلق. بدعت ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج کے دور کے اندر بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ ٹاپک ہے کہ بدعت اصل میں ہوتا کیا, ہوتی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو کیا چیز بدعت ہے اور کیا چیز بدعت نہیں ہے, تو یعنی یہ جاننا بھی جو ہے وہ آج کے دور کے اندر بہت ضروری ہے, ورنہ ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو کہ بدعت ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بدعت ہیں, اور بہت سارے ایسے کام ہم نہیں کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے کہ وہ بدعت ہیں حالانکہ وہ بدعت نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو دونوں طرف غلطی ہیں, صرف یہ نہیں کہ بدعتی ہونا غلطی ہے بلکہ بہت سارے ایسے کام جو کہ بدعت نہیں ہیں ان کو ہم بدعت سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ بھی غلطی ہے. تو اس وجہ سے اس ٹاپک کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر انہوں نے اسی عقائد کے ہی بیان کے اندر قبر کے حالات سے متعلق بھی بات لکھ دی ہے. ایثار ثواب بھی ایک ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہمیں بہت ساری یعنی غلط انفارمیشن ملی بھی ہے جو کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. اصل میں علامات قیامت سے متعلق آج کل کے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, بہت ساری علامات جو حدیث پاک میں آئی ہیں قیامت سے متعلق, وہ ہمیں اپنی نظروں سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, تو یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر ہیں. تو کتاب الایمان اور عقائد جو ہے یہ پہلا اس کے اندر مین باب ہے. اس کے بعد اگلا باب ہوگا کتاب الرسوم والبدعات. ٹھیک ہے, جو رسوم ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ خصوصاً آج جو ایک دیندار نوجوان ہوتا ہے, پڑھا لکھا نوجوان جو کہ دین کی طرف آ جاتا ہے, تو وہ سب سے پہلے رسوم اور بدعات سے جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج تھی انہی سے سب سے پہلے باہر نکلتا ہے, اور یہ الحمدللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ بہت ساری چیزوں سے ہم نکل آتے ہیں. لیکن ہمارے خاندان کے یا ہمارے معاشرے کے دوسرے لوگ جو ہیں نا وہ ابھی بھی ان رسوم اور بدعات کے اندر ہوتے ہیں, تو اب ان کو کیسے ہم گائیڈ کریں اور کس انداز سے ان کو گائیڈ کریں کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں, تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز واقعی رسوم اور بدعات ہیں, اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اب لوگوں کو ہم گائیڈ کیسے کریں, کیا ہم ان کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں, ان کو مارنا شروع کر دیں, یا ان کے اوپر جو ہے وہ ڈانٹنا شروع کر دیں, یا ان کو جو ہے وہ ہم ان کے اوپر لیبلز چسپا کر دیں کہ تو تو ایسا ہے تو تو ویسا ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے ان کو ہم ان میں سے نکالیں, یا کہ کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کا. تو کتاب الرسوم اور بدعات, اس میں جیسے شرکیہ بدعات کیا چیزیں ہوتی ہیں, پیدائش وغیرہ کے سے متعلق جو بدعات ہوتی ہیں, نماز سے متعلق بدعات ہیں, وفات اور قبور سے متعلق بدعات ہیں, ٹھیک ہے, قرآن کریم سے متعلق بدعات ہیں, شادی بیاہ سے متعلق رسوم اور بدعات, پیج نمبر 8 کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں, شادی بیاہ سے متعلق رسوم اور بدعات, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, شادی بیاہ کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے ان رسوم اور بدعات کے ذریعے سے. جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو زنا عام ہو جاتا ہے, زنا آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک اصول ہے اس انسانی معاشرے کا کہ جگہ جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں پہ زنا آسان ہوگا, اور جہاں پہ نکاح آسان ہوگا وہاں پہ زنا مشکل ہوگا, ٹھیک ہے. تو نکاح کو ہم مشکل کیسے بناتے ہیں, انہی رسوم کے ذریعے سے بناتے ہیں, انہی بدعات کے ذریعے سے بناتے ہیں, انہی خواہ مخواہ کی جو ان کے اندر ہم نے جو یعنی جس کو کہتے ہیں نا ہماری زبان میں پخ لگا دینا, تو ان کی وجہ سے ہم نکاح کو مشکل بنا دیتے ہیں. اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نکاح کو جب ہم مشکل بنائیں گے نا تو خالی یہ نہیں ہوگا کہ نکاح کرنا مشکل ہوگا, بلکہ آٹومیٹکلی انسان اپنی ضرورت کو پھر زنا کے ذریعے سے پوری کرے گا, اور اگر وہ بندہ زنا کے اندر انوالو ہو رہا ہے نا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس کے کتنے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں جس معاشرے کے اندر زنا کے اندر لوگ زیادہ مبتلا ہونا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, کتنا قبیح قسم کا ایک گناہ ہے, لیکن اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ نکاح کے اندر والدین مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں, والدین مشکل بنا کر کے اپنے اولاد کو زنا کی طرف دھکا دے رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد کے لیے جو ہے وہ کوئی فیور کر رہے ہیں اولاد کے لیے. تو شادی بیاہ سے متعلق رسوم بدعات بھی اس کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے, متفرق بدعات بھی پڑھیں گے, ان کے علاوہ کھانے پینے کو حرام سمجھنا بیٹی کے یہاں پہ گھر جا کر کے اور مساجد میں جو اجتماع وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کتاب ترغیب و ترہیب, ٹھیک ہے, یہ ایک مستقل چیپٹر ہے, اس کے اندر اعمال صالحہ کی ترغیب, خوش اخلاقی وغیرہ سے متعلق, مزدور کو اجرت فوراً دے دینا, کتنی تفصیلات ہیں جو کہ انشاءاللہ بتا رہا کہ کی توفیق سے دیکھیں گے, برے کاموں سے بچنے کی ترغیب, یہ پورا تفصیلی ہے کس کے اندر ٹاپک ہے, قیامت کے دن کا حساب کتاب وغیرہ. پھر اس کے بعد پیج نمبر 11 پہ اگر آپ دیکھیں تو ایمان کے شعبے, اس کے اندر کتاب الآداب اور اخلاق اصل میں جو ورڈ ہوتا ہے, تو اس میں آداب اور اخلاق وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور یہ آداب بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل چیز نہیں ہے اور یہ پرانی چیز ہے, ٹھیک ہے, آج کے دور کے اندر جتنا انسان بے ادب ہوگا نا اتنا اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور ان کو اس کو اسٹریٹ فارورڈ سمجھا جاتا ہے اور اس کو ایک کوالٹی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کتنا ڈور پوک بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, ڈور پوک بات کرنا اس کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسٹریٹ فارورڈ سمجھا جاتا ہے, اور انسان جو اس طرح کا خود ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتا ہے اپنی ان کوالٹیز کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو کوالٹی سمجھتا ہے. تو بیسیکلی ضروری نہیں ہے کہ یہ کوالٹی ہو, اکثر اوقات جو ہے تو ہوتا ہے نا یہ اصل میں بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے, ہم بے ادب ہوتے ہیں اور اس کو ہم کوالٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ تعلیمی نظام نے جو ان کا نظام ہے اس نے ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ جتنے تم بے باک ہو گئے نا اتنا تم اچھے ہو گئے, حالانکہ ہمارے دین کا مزاج بالکل مختلف ہے, ہمارے دین کا مزاج ہے الدین کلہ ادب, دین پورا کا پورا سراسر ادب ہی ادب ہے, ادب کا ہی نام ہے, اور بے ادب جو ہوتا ہے نا وہ بے نصیب ہوتا ہے, بے ادب بے نصیب, دین کے اندر سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, بے نصیب کا مطلب ہوتا ہے جس کا کہیں کوئی حصہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کو بے نصیب کہتے ہیں. تو بے ادب بے نصیب, با ادب با نصیب, یہ ہے ہمارا دین, ٹھیک ہے, لیکن آج کے دور کے اندر اس کو بالکل برعکس کر دیا گیا ہے اس کو. تو اس وجہ سے کتاب الآداب اور اخلاق جو ہے وہ انتہائی اہم ہے ہمارے لیے اگر ہم دین سے واقعی کوئی حصہ پانا چاہتے ہیں, واقعی جو ہے وہ ہمیں ہم فائدہ پانا چاہتے ہیں کہ آخرت کا فائدہ ہمیں ملے, تو آداب سیکھے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. ذرا آپ کے سوال میں دیکھتا ہوں, یہ تھوڑا سا آپ کور کر لیں. اخلاق و آداب آدات نبویہ یعنی شمائل ترمذی, ایک کتاب ہے صحیح جامع ترمذی کا ایک حصہ ہے یہ شمائل ترمذی, تو اس کو بھی انہوں نے یہاں کور کیا ہے. کتاب السلوک والاحسان, یہ تصوف و سلوک جس کو کہتے ہیں جو کہ علم اخلاق سے متعلق ایک ہے, اخلاق زمین اور ان کا علاج وغیرہ. پھر اس کے بعد کتاب الطہارہ جس کے اندر پاکیزگی حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں, کیا چیزیں پاکیزگی کو دور کر دیتی ہیں, ختم کر دیتی ہیں, نماز کے لیے کس طریقے سے ہم پاکیزہ ہوں اور قرآن کے لیے کس طرح سے, یہ ساری چیزیں جو ہیں کتاب الطہارہ کے اندر. تو عام جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں نا وہ یوزلی کتاب الطہارہ سے ہی شروع ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دین اسینشلز کی یعنی جو آپ کا کورس شروع کیا ہوا ہے اس میں ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف آپ کو وضو کرنے کا طریقہ سکھا دینا نہیں تھا, بلکہ دین کے اندر جو اوور آل اسینشیل چیزیں وہ ساری کور کرنے کا ارادہ تھا. تو اس وجہ سے یہ کتاب الطہارہ ہم باقی چیزیں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے. ان دا مین ٹائم اگر کسی کو کوئی خاص وضو وغیرہ کے بارے میں سوال ہو تو وہ الگ سے سازی سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے یا اپنے علاقے کے علماء کرام مفتی حضرات سے بات کر سکتے ہیں. یہ کتاب الطہارہ ہو گیا. پھر کتاب الطہارہ کے بعد تمام فقہ کی کتابوں کے اندر کتاب الصلاۃ کی باری آتی ہے, یہ یعنی نماز کی کتاب. اس کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ نماز کے احکام کو انہوں نے ذکر کیا ہے, اور اس کے اندر ماشاء اللہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو موجودہ آج کے دور کے اندر جو بہت ساری چیزیں جو کہ نئی نئی مسئلے ہیں نا وہ سارے کے سارے الحمد للہ انہوں نے ڈسکس کیے ہیں ان کے اندر. تو اضافہ کے نام سے آپ دیکھیں گے ٹیبل آف کنٹینٹس کے اندر کہ اضافہ کے اندر کچھ ٹاپکس موجود ہیں, تو یہ جو اضافہ ہے نا یہ وہ اضافہ ہے جو کہ یعنی وہ چیز ہے جو کہ اصل بحشی زیور کے اندر موجود نہیں تھی, جو کہ آج سے شاید 100-150 سال پہلے لکھی تھی مولانا شبیر تھانوی میں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, تو اس میں یہ اضافہ موجود نہیں تھا. اضافہ ابھی کیا گیا ہے تسہیل بحشی زیور کے اندر, تو اس میں آپ کو ماڈرن کنٹمپرری مسائل ملیں گے نماز کے متعلق. تو نماز کے باب کے بعد پھر زکات, آف کورس نماز کے بعد زکات کی باری آتی ہے, تو کتاب الزکات بھی موجود ہے تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے لکھا ہے. اور زکات کے بعد ارکان اسلام کے اندر صوم کا ذکر کی باری آتی ہے یعنی روزے کی, تو کتاب الصوم موجود ہے. اور پھر اس کے بعد کتاب الحج کی باری آتی ہے, تو حج کی بھی ماشاءاللہ کافی تفصیل اس میں موجود ہے, اور عمرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے انہوں نے, اور سب سے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر مدینہ منورہ کے سفر کے بارے میں بھی چند چیزیں موجود ہیں. تو آپ لوگ اپنے مطالعے میں بھی اس کتاب کو رکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ جب کلاس میں پڑھائی جائے گی تبھی ہم پڑھیں گے. تو یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جو کہ آپ نا ہر وقت اپنے مطالعے میں رکھ سکتے ہیں, تو جن لوگوں کو مطالعے کا شوق ہے تو وہ اپنے شوق کو اس کام میں استعمال کریں, تو دنیا اور آخرت دونوں کے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ. عبدالولی صاحب کا سوال, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیگل سسٹم ٹھیک نہیں لے کر آئے تھے, ٹھیک ہے ان سے سیار ہے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی تھی, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کوئی ٹھیک لیگل سسٹم نہیں لے کر آئے تھے, پلیز ایکسپلین می. نہیں, یہ آپ نے کہا تھا کہ وہ کوئی ٹھیک لیگل سسٹم نہیں لے کر کے آئے تھے. جو لفظ ناقص کا استعمال کیا تھا نا, ناقص کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یعنی وہ کوئی غلط لیگل سسٹم لے کر کے آئے تھے. ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہ کمپلیٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, جس کے اندر کچھ کمی ہو. عیسیٰ علیہ السلام لیگل سسٹم نہیں لے کر کے آئے تھے, یہ کہا تھا آپ, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کوئی ٹھیک لیگل سسٹم نہیں لے کر آئے تھے یا وہ ناقص سسٹم لے کے آئے تھے, یہ نہیں کہا تھا. یہ کہا تھا کہ وہ لیگل سسٹم نہیں لے کر کے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس کے اندر لیگل سسٹم نہیں تھا, لیگل سسٹم موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے, موسیٰ علیہ السلام, اور ان کی کتاب کون سی تھی, تورات, ٹھیک ہے. تو تورات میں لیگل سسٹم موجود تھا, اور وہ لیگل سسٹم تورات کا ہی کنٹینیو ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک, یعنی عیسیٰ علیہ السلام تورات ہی کو
کی جو یعنی جو قواعد تھے یا احکام تھے نا انہی کو کنٹینیو کرنے کے لیے آئے تھے, وہ ایک نئے احکام یا ایک نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی چیز لے کر آئے ہی نہیں تھے, وہ تو یعنی بیسیکلی بنی اسرائیل کو تورات کے اوپر واپس لینے کے لیے لانے کے لیے آئے تھے. یعنی وہ بنی اسرائیل جو تھے اس زمانے کے, وہ تورات کے لیگل سسٹمز کے اندر جو ہے وہ خرد برد کر چکے تھے, اس کو خراب کر چکے تھے یا اس کو چھوڑنا شروع ہو گئے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام دراصل ان کو واپس تورات پہ لانے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کام کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بشارت دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. ٹھیک ہے, جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے, من بعد اسمہ احمد, کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. ٹھیک ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا کے اندر آنے کے دو مقاصد تھے, نئی شریعت نے وہ لے کر کے نہیں آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی وہ شریعت تھی وہ ناقص کیوں تھی؟ وہ ناقص اس لیے تھی کہ اس دور کے لوگوں کے لیے وہ کامل تھی, اس دور کے لوگوں کے لیے کامل تھی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے دور کے لیے وہ کامل نہیں تھی بلکہ وہ ناقص تھی. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو آپ اس بچوں کو کیا پہناتے ہیں؟ ڈائپر پہناتے ہیں, پھلیا پرانے زمانے میں پہناتے تھے, اور اس کو ایک کرتا پہنا دیتے ہیں. اب جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ کرتا اور پاجامہ پہنا دیتے ہیں, پھر اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو اور جو ہے وہ بڑا کرتا اور پاجامے کی ضرورت پڑتی ہے, پھر اور بڑا ہوتا ہے تو اس کو اور بڑے کرتے پاجامے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ہر دور میں جو پچھلے دور کا کرتا پاجامہ تھا وہ آبسولیٹ ہو جاتا ہے, اب اس کو وہ نہیں پہن سکتا بیکاز وہ پچھلے دور تک کے لیے تھا. ٹھیک ہے, تو 9 سال کی عمر میں یا بلکہ 5 سال کی عمر کے اندر جو کرتا پاجامہ تھا وہ 5 سے 6 سال کی عمر تک کے لیے تو کامل تھا, رائٹ, 5 سے 6 سال کی عمر تک کے لیے وہ کرتا پاجامہ کامل تھا, لیکن جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے گا تو اب اس کرتے پاجامے کو کیا کہا جائے گا؟ ناقص کہا جائے گا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اب وہ اس کے لیے کامل نہیں رہا, وہ پہلے کامل تھا لیکن 10 سال کی عمر میں وہ کامل نہیں رہا, اب ناقص ہو گیا. وہ 10 سال کا بچہ 6 سال کے بچے کا کرتا پاجامہ نہیں پہن سکتا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جب وہ 25 سال کا ہو جائے گا تو 25 سال کے ہونے کے بعد وہ 10 سال والا کرتا پاجامہ بھی نہیں پہن سکتا, رائٹ, وہ اب ناقص ہو گیا. تو 25 سال کی عمر میں پہنچ کر کے نا جو اس کے لیے کرتا پاجامہ بنتا ہے نا, یا اس کے لیے جو بھی سوٹ بنتا ہے, اب وہ سوٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو 60 سال کی عمر تک چل سکتا ہے, اگر وہ پھٹے نہیں, اگر وہ گندا نہ ہو, پھٹے نہ, تو وہی 25 سال کا سوٹ وہ 60 سال کی عمر تک پہن سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کہہ رہا ہے گا؟ یہ 25 سال کی عمر کے اندر ایک کامل اس کو سسٹم مل گیا جو کہ اب ساری زندگی کے لیے کافی ہو گیا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے شریعت کا بھی یہ معاملہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لیے کامل تھی, لیکن آگے دور کے اندر وہ ناقص ہو گئی. لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر جو شریعت آئی وہ گویا کہ 25 سال کے بندے کا لباس تھا. اب وہ لباس جو آیا انسانیت کے لیے شریعت کا, وہ لباس اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بیان کی جا رہی تھی آپ کے سامنے. آج کل کی سیکولر ایجوکیشن کی وجہ سے ہیومن دین کی بیسکس کا بھی پتہ نہیں, سو آپ کی یہ ایفرٹ ہمارے لیے بلیسنگ سے کم نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے, یہ ایفرٹ جو ہے وہ ایک ناقص بندے کی نہیں ہے, یہ ہمارے تمام علماء کرام جو ہے نا وہ یہ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اس طریقے سے کر رہے ہیں. تو ہم تو بس اپنے اساتذہ سے جو چیزیں ہم نے پڑھی تھوڑی بہت سیکھ لی, اور ان سے یعنی انہوں نے حکم بھی دیا کہ جی اب آپ آگے لوگوں کو بھی پڑھائیں, تو بس وہی ایک سلسلہ جو ہے وہ اپنی ناقص صلاحیتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور غلطیوں سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن. تو آج کی کلاس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے, اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیجئے, جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, ورنہ پھر کل سے پھر ہم انشاءاللہ باقی ٹاپکس اس کتاب کے پڑھنے شروع کریں گے. ہماری ترتیب یہی ہے کہ ہم ایک سبجیکٹ شروع کرتے ہیں, اس کے اندر ہم کچھ ٹاپکس پڑھ لیتے ہیں اور وہ مکمل کر کے پھر ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اس کتاب کو, اور پھر ہم اپنی اگلی کتاب شروع کرتے ہیں. اس کے اندر بھی ایک لاجیکل کنکلوژن کے پوائنٹ تک ہم اس کو پڑھیں گے, پھر اس کے بعد اس کو رکھیں گے, پھر ہم یعنی اگلی کتاب شروع کریں. تو ٹوٹل ہمارے پاس 4 سبجیکٹس ہیں, تو ان 4 سبجیکٹس کے اندر ہم فی الحال اسی طریقے سے روٹیٹ کرتے رہیں گے اپنی کلاسز کو. ٹھیک ہے. تو حدیث شروع پہلے تھوڑی سی پڑھی, پہلی حدیث اور کچھ اس کے بارے میں باتیں پڑھی نیت کے بارے میں, پھر اس کے بعد ہم نے قرآن شروع کر دیا. قرآن کے اندر ہم نے صرف تین صورتیں پڑھی اور تین صورتوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کریں. پھر قرآن ختم ہونے کے بعد ہم نے فقہ بھی شروع کری ہے, اس کو ہم کچھ ایک مقام تک پہنچانے کے بعد پھر ہم نے گرامر بھی آپ کے ساتھ شروع کرنی ہے, پھر ہم واپس حدیث پر آ جائیں گے یا پھر ہم قرآن پہ آ جائیں گے. اس طرح سے یہ سسٹم چلے گا. کوشش کریں گے کہ کلاس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ کے اوپر گروپ پہ اطلاع دے دی جائے کہ جی ہم نے اب کیا پڑھنا ہے, تو آپ کو اندازہ رہے گا کہ اب ہم نے اس کلاس کے اندر یا اس ہفتے کے اندر کون سا والا ٹاپک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.